عليك مرتبة الصلوات بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب عاشور ہے, خوشنودی ہے امام زمانہ کے لیے, ایک مرتبہ پھر بھی صلوات. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانه كلي صلوات. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأصول الكرم وقادة الأمم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. صلوات أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه الصلاة والسلام. پروردگار آج کی اس مصیبت کی رات شب عزا شب دعا شب مصیبت آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. آج کی رات مظلوم کربلا نے فقط عبادت کے لیے مانگی کہ ہمیں پروردگار سے بہت زیادہ محبت ہے. وہ حسین جس نے عشق پروردگار میں زندگی بسر کی اپنی آخری رات کو بندگی پروردگار میں گزارنا چاہتے ہیں. اور یہ سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے کہ پروردگار کے ساتھ کچھ ایسا عشق ہے کہ آخری رات کو اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے نہیں، اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آخری رات کو عبادت خدا کے لیے قرار دیا. اور یہ رات دعا کی رات ہے عزیزان گرامی، مناجات کی رات ہے. شب خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کی رات ہے، عفو و درگزر کی رات ہے. وہ رات جس رات کو کربلا کی سرزمین میں حسین کے اس صحابی کے جسے حر ابن ریاحی کہا جاتا ہے، اس نے خیام حسینی میں قدم رکھ کے ایک نئی سیرت کی بنیاد رکھی. اور مظلوم کربلا نے اسے معاف کر کے عفو و درگزر کی سیرت کو پیش کیا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ شب شب توبہ ہے، شب استغفار ہے. وہ رات جس رات کو حر جیسے انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بارگاہ حسینی میں اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا گیا. معلوم ہوتا ہے اگر اس رات کو جتنا بڑا گناہ بھی ہماری زندگی میں ہو، آخر اتنا بڑا گناہ کہ ہم محضر امام میں گستاخی کریں، ایسا گناہ بہت کم لوگوں سے سرزد ہوتا ہے. کبھی لگام میں ہاتھ ڈال کر، امام کی رکاب میں ہاتھ ڈال کے اسے روکا جائے، یہ گناہ بہت کم لوگوں سے سرزد ہوتا ہے. حر سے یہ بھی گناہ سرزد ہوا. پتہ یہ چلتا ہے کہ خلاق کائنات اتنا غفور اور رحیم ہے کہ وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ بخش دینے والی ذات ہے. اگر انسان صدق دل کے ساتھ پروردگار کے حضور آ جائے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آ جائے، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جانے والا ہے. اس لیے کہ یہ گناہ ہمارے لیے بڑا ہے، بارگاہ خدا میں کوئی شے بڑی نہیں ہے. جب اس کے متعلق ہم نے اقرار کر لیا اللہ اکبر و کبیرہ، وہ بلند و بالا ذات ہے، اس کے سامنے بڑے سے بڑا گناہ بھی کوئی تصور نہیں رکھتا ہے. لہذا نوجوان آیا بارگاہ رسالت میں، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ ارشاد پیغمبر ہوا، بڑے سے گناہوں کو بخشنے والی ذات، وہ غفار ذات ہے، وہ گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، گناہ بہت بڑا ہے، مجھے اس بات پہ شک ہے میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کہا کہ تیرے یہ گناہ اس پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، میرا گناہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، کیا تیرا یہ گناہ اس زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، کچھ ایسا گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا گناہ اس آسمان و زمین سے بھی شاید بڑا ہو۔ رسول خدا نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ نہیں ہیں۔ کہا، اگر زندہ نہیں ہیں، اگر اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پہ چلے جاؤ، جا کر قبر پہ ہاتھ رکھ کے بارگاہ خدا میں دعا کرو، پروردگار تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ خلاق کائنات نے وسائل فراہم کیے ہیں بخشش کے لیے، یہ راتیں ہمیں دی ہیں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی شب عاشور کی شکل میں، کبھی شب نیمہ شعبان کی شکل میں، مختلف راتیں دی ہیں تاکہ ہم کمال کی طرف حرکت کرتے رہیں، ہماری زندگی میں پیدا ہونے والے وہ ایررز جو ہیں ان کو ریموو کیا جا سکے۔ شب عاشور بھی ایک اور موقعیت، ایک اور فرصت ہے۔ آئیے آج کی رات کو نہ صرف عزا میں بلکہ عبادت میں بھی بارگاہ سید الشہداء میں عرض کریں، یا ابن رسول اللہ، اگر حر کو معاف کیا جا سکتا ہے تو میرے مولا، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتے ہیں، ہم سے آپ کے حقوق ادا ہونے والے نہیں ہیں۔ مظلوم کربلا کا بڑا حق ہے ہماری گردن پہ عزادار۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہم اس حق کو ادا کر سکیں گے؟ یہ چاند عزاداریوں سے، چاند آنسو بہا کے اس کے حق کو ادا کیا جا سکتا ہے جس نے 3 دن کی پیاس کو تحمل کیا، جس نے کربلا کی سرزمین پہ ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے؟ کیا ممکن ہے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکے؟ نہیں عزادارو، دنیا کا کوئی انسان حسین کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ہم ہمیشہ پوری زندگی مدیون ہیں، مقروض ہیں حسین کی، ہمیں ہمیشہ اس کے خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ اے مظلوم کربلا، عزادارو، آج کی رات کو میرے مولا نے کس طرح بسر کیا؟ 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ رات کا میرے مولا نے اپنی اہل بیت کے ساتھ گزارا ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے آمادگی پیدا کرنا چاہتا ہوں آج کی رات کے لیے۔ جب ہم جمع ہو گئے ہیں تو صرف حسینیہ میں جمع نہیں ہوں، صرف آئی سی میں جمع نہیں ہوں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آئیے چلتے ہیں خیام حسینی میں۔ میرے مولا نے ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا ہے، ایک حصہ اپنی اہل بیت کے ساتھ گزارا ہے، اور ایک حصہ جو رات کا خاصا حصہ تھا اسے عبادت خدا میں گزارا ہے۔ پہلے حصے کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں کہ جو حصہ حضرت نے اصحاب کے ساتھ گزارا، کس انداز میں اصحاب کے ساتھ گزارا ہے. عزادارو اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا ہے میرے مولا نے. خیمے میں جمع کرنے کے بعد حضرت نے حکم دیا چراغ گل کر دیے جائیں. یہ حسین ہے, یہ کریم ہستی ہے, کریم ابن کریم ہے. اپنے اصحاب کے سامنے خطبہ دیا ہے. خطبے کے بعد حسین اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, میرے اصحاب, یہ جتنے اشقیاء باہر دیکھ رہے ہیں, یہ جتنی فوجیں عمر سعد نے جمع کر لی ہیں, یہ سب میرے دشمن ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر میدان کربلا کو چھوڑنا چاہتے ہو تو میں نے چراغ گل کر دیے. اشیعیان اہل بیت, آئیے مظلوم کربلا سے کچھ سیکھتے ہیں, درس لیتے ہیں. شب عاشور بھی اس مشکل ترین گھڑی میں, مصیبت کے ان لمحات میں بھی میرے مولا نے یہ نہیں چاہا ہے, یہ برداشت نہیں کیا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی چھوڑنا چاہے اس کے چہرے پہ ذرا پشیمانی کے آثار نمودار. امام چاہ رہے تھے یہ صحابہ اگر وفا کرنا چاہتے ہیں تو صرف پروردگار کے لیے میرے ساتھ وفا کریں. حسین پروردگار کے ساتھ قرب کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں تاکہ ذرہ برابر بھی کوئی اپنی ذات کے لیے یا مجھ پہ احسان کرنے کے لیے کربلا میں نہ ٹھہرے, کسی کے ذہن میں یہ شائبہ تک نہ رہ جائے کہ وہ کسی تکلف اور تعارف کے تحت کربلا میں موجود ہے. ہر تکلف اور تعارف کو ختم کر کے جو کربلا میں ٹھہرنا چاہتا ہے حسین اس کو پسند کرتے ہیں. حسین نے اپنے اصحاب کو خالصتاً للہ تیار کرنے کے لیے چراغ گل کی. تو عزاداروں, جانتے ہیں اصحاب کی طرف سے کیا رد عمل ہوا, جواب کیسے ملا ہے. ایک ایک صحابی اٹھے, اٹھ کر کہا, یا ابن رسول اللہ, کیا یہ ممکن ہے کہ نواسہ رسول کربلا کی سرزمین پہ تنہا رہ جائے, ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں. آئیے صحابہ کی سیرت سے بھی سبق لیتے ہیں. انسان اپنے ایمان میں اس قدر ثابت قدم ہو جائے کہ اس سے ہر قسم کی بیعت کو اٹھا لیا جائے, اسے مکمل مہلت دے دی جائے, پوری آزادی دے دی جائے. اگر چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ جاؤ. اور یہ بھی یاد رکھیں, میرے مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر چھوڑ جاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے, اگر چھوڑ جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے, عذاب خدا میں تمہیں جھونکا جائے گا. سید الشہداء نے ان کی جنت کی بھی ضمانت لے لی, کہتے ہیں اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, میں حسین تمہاری جنت کی بھی ضمانت لیتا ہوں. اس لیے بسا اوقات ممکن ہے انسان جنت کی شوق میں اور جہنم کے خوف میں شہادت کی طرف پڑھے. حسین نے اپنے اصحاب کی معرفت کو کچھ اتنا بلند کر دیا کہ نہ وہ جنت کی شوق میں حسین کے ساتھ رہیں نہ جہنم کی خوف میں حسین کے ساتھ رہیں. ہر خوف سے بالاتر ہو کر, ہر شوق سے بالاتر ہو کر ایک شوق دل میں موجود ہو, اور وہ شوق لقاء اللہ, پروردگار کے ساتھ ملاقات کی شوق کو شہادت کہا جاتا ہے. اگر انسان اس لقاء اللہ کی من کے لیے آمادہ ہو جائے تو یقیناً وہ حسینی ہے، اسے اصحاب حسین پہ سلام بھیجنا چاہیے. عزاداروں، پھر دوسرا ایک لمحہ پیش آتا ہے، ایک اور مرحلہ پیش آتا ہے. اس طرف سے شیمر کی طرف سے ایک خط بھیجا گیا. خط میں لکھا گیا کہ آج کی رات ہم اپنے عزیزوں کو پناہ دے سکتے ہیں. اے حسین، تیرے کاروان میں کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں، جن رشتہ داروں میں علی اکبر ہیں، عباس ہیں. میں سلام بھیجتا ہوں ابا عبداللہ الحسین پہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. کسی کا کوئی رشتہ دار تو کربلا کی سرزمین میں پیدا ہوا، لیکن اے مظلوم، تیرا کوئی رشتہ دار، کوئی بھی عزیز نہیں تھا تجھے، کوئی بھی پناہ دینے والا کربلا کی سرزمین میں موجود نہیں تھا. ابھی جب خط ملا تو چونکہ سب سے زیادہ عزیز کربلا کی سرزمین میں حسین کے لیے دو ہستیاں تھیں، ایک حسین کے وہ بھائی جنہیں علمدار بنایا، ایک علی اکبر جس کو ناز کے ساتھ پالا ہے، محبت کے ساتھ پروان چڑھایا ہے. انسان کی محبت کا مرکز خود اس کا بیٹا ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی جوان بیٹا اگر 18 سال کی عمر میں ہو. عزاداروں، مظلوم کربلا خود اپنے آپ کو بھی آزاد کر رہے ہیں، ہر قسم کے تعلقات سے اپنے آپ کو آزاد کرنے والی ہستی کا نام حسین ہے. لہذا سید الاحرار کہا گیا ہے حسین کو، وہ جو آزاد منش ہے، اور آزاد منش لوگوں کے سردار حسین ہے. تاکہ آج دنیا والوں کے لیے یہ واضح ہو جائے، میں کسی تعلق کے لیے کربلا میں نہیں آیا. اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیا، اپنے بھائی سے بھی کہہ دیا، مجھے معلوم ہے تم بڑے وفادار ہو، لیکن آج میں تم سے بھی اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جاؤ کربلا کی سرزمین کو چھوڑ جاؤ اگر جانا چاہتے ہو. لیکن عزاداروں، کیا عباس کے لیے ممکن تھا؟ آیا میسر تھا عباس کے لیے کہ اپنے بھیا حسین کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا. آخر کیوں حسین نے یہ عمل انجام دیا؟ تاکہ کوئی تعلق کی وجہ سے کربلا میں باقی نہ رہے، رشتے کی وجہ سے کربلا میں باقی نہ رہے. عباس بھی اگر باقی رہیں تو بھائی ہونے کے ناطے سے نہیں، علی اکبر بھی اگر باقی رہیں تو بیٹا ہونے کے ناطے سے نہیں، بلکہ ان تمام رشتوں اور تعلقات کو فقط رضا خدا کے لیے استعمال کیا جائے. علی اکبر رہیں، رضا خدا کے لیے رہیں، عباس رہیں، رضا خدا کے لیے رہیں. بس پتہ چلتا ہے آج کی رات خوشنودی خدا کو حاصل کرنے کی رات ہے، رضا خدا کو حاصل کرنے کی رات ہے. تعلقات سے اپنے آپ کو بالاتر کر کے صرف خدا کے متعلق سوچنے کی مزاج ہے. آج کاٹ دے تعلقات کو تھوڑی دیر کے لیے، کبھی اپنے آپ کو آزاد سوچیں، کبھی ان تعلقات سے نکل کر سوچیں. کیا ہماری زندگی ذات پروردگار کے لیے ہے؟ کیا ہم ان تعلقات سے نکل کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ کتنی دیر ممکن ہے؟ بس معلوم ہوا اس رات کی بہت سی خصوصیات ہیں، جہاں یہ بیداری کی رات ہے، جہاں یہ دعا کی رات ہے، جہاں عبادت کی رات ہے، عزا کی رات ہے، آزادی کی رات ہے، وہیں پہ یہ رات ان تعلقات کو دیکھنے کی رات ہے، یہ تعلقات کس بنیاد پہ ہیں، یہ تعلقات آیا ایمانی تعلقات ہیں یا مادی تعلقات ہیں۔ سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ زیارت مبارکہ جامعہ میں معصوم نے فرمایا اہل بیت اصول الکرم ہے، آئمہ اطہار علیہم السلام کرامت کی جڑ ہے، وہ مقام جہاں سے انسان کو کرامت کا سبق ملتا ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ اور کرامت کے متعلق کل یہ عرض کیا تھا کہ انسان پروردگار کی اتنی بندگی کرے کہ ہر قسم کی ذلت سے دور ہو کر عزت کی زندگی کی طرف حرکت کرے، عبودیت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ محض للہ عبادت کرے، تو اسے وہ کرامت انسانی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی عبادت کا اصلی مقصد انسان کی زندگی میں تذلیل نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مقصد تذلیل سے نکلنا، ذلت سے نکلنا، پستیوں سے رہا ہونا اور بلندیوں کی طرف حرکت کرنا ہے، کمال کی طرف حرکت کرتا ہے انسان۔ یعنی وہ انسان کہ جو اس کامل مطلق کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، حقیقت میں اس نے کمال پا لیا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی اشیاء، مادی اشیاء کے سامنے جھکتے ہیں، وہ ذلت کو خریدتے ہیں، کچھ لوگ ان ذلتوں سے آزاد ہو کر کمال مطلق کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، یہ کمال کو پا لیتے ہیں۔ بس کرامت جس کے متعلق یہ کہا گیا اصول الکرم ہے اہل بیت اطہار، یہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے کچھ ایسی جڑیں انسانوں کے لیے چھوڑی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس کرامت تک پہنچ سکتا ہے، ذلتوں سے آزاد ہو سکتا ہے، ہر قسم کی رسوائی سے آزاد ہو جانے کا نام کرامت انسانی ہے۔ اور نمونے بھی کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے کہ اہل بیت اطہار اس کرامت انسانی پہ فائز ہیں کہ کربلا میں بھی اس کرامت کے نمونے موجود ہیں۔ آپ اگر اسی کرامت کو کربلا کی سرزمین میں مشاہدہ کرنا چاہیں تو بہت سے مقامات پر آپ کو وہ کرامت انسانی، عبودیت کی اعلی منزل نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی، کہ اگر دشمن کبھی حملہ کر رہا ہو تو معمولاً انسان کا تصور یہ ہوا کرتا ہے کہ فوراً اس کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن یہی شب عاشور جس کے متعلق مقتل میں ملتا ہے، شب عاشور کو اشکیا نے یہ ارادہ کر لیا خیام حسینی پہ حملہ ور ہوں، اور جب حملے کے لیے تیاری ہو چکی، تیر برسنے شروع ہوئے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر کرامت انسانی کا اظہار ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ایک مرتبہ سید الشہداء نے عباس کو اپنے قریب بلایا، بلا کر عباس سے کہا عباس جاؤ ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ حسین خود زندگی بھر عبادت میں گزار رہے ہیں، حسین وہ ذات ہے جن کی دن رات عبادت الہی میں گزرتی ہے، تسبیح پروردگار میں گزرتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تسبیح کو ملائکہ کو بھی یاد دلایا، حدیث کے کلمات ہیں کہ اہل بیت یہ فرماتے ہیں پروردگار نے یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذات پروردگار نے عرش الہی پہ جب ہمارے انوار کو خلق کیا ہے، انوار کو خلق کرنے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ اے انوار اہل بیت پروردگار کی تسبیح کرو، ہم نے تسبیح کرنا شروع کی، پھر پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا ہے، ملائکہ کو خلق کیا ہے، پھر ہمیں حکم دیا ہم میری تسبیح کرو، ہم نے تسبیح کرنا شروع کی، ملائکہ نے تسبیح کو ہم سے سیکھا ہے، آغاز تسبیح ان سے ہوا ہے، انہوں نے زندگی عبادت میں گزاری ہے، یہ آخری رات عبادت کے لیے طلب کرنا یہ صرف حسین کے لیے نہیں ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، آج کی رات کو بھی دشمن کو مہلت دی ہے تاکہ کبھی انسان، یہ شقی ترین انسان، یہ دل جو دشمنی سے بھر چکا ہے، نفرت سے بھر چکا ہے، یہ جو بڑی شکاوت کرنے پہ آمادہ ہو چکا ہے، کائنات کا سب سے بڑا جرم نواز ہے رسول کا قتل تھا، اگر اس جرم کی طرف ارتکاب کے لیے ان لوگوں نے تہیہ بھی کر لیا ہے، حسین یہ چاہ رہے تھے ایک رات مہلت دے دی جائے، بس حسین نے کربلا میں مہلت مانگی نہیں ہے بلکہ مہلت دی ہے، آج کی رات خود مہلت مانگی کہ عاشق پروردگار ہے، عشق پروردگار میں رات گزارے، کچھ کو مہلت دے دی، ایک رات فکر کر لو، ایک رات سوچ لو کہ کہیں یہ بڑا جرم مرتکب نہ ہونے پائے، ایسا کام انجام نہ دو، جیسے پروردگار انسان کو مہلت دیتا ہے، ذات پروردگار کریم ہے، ظالم ترین انسانوں کو مہلت دیتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے ظلم کرتے ہیں پھر مہلت دیتا ہے، پھر ظلم کرتے ہیں پھر مہلت دیتا ہے، تاکہ آخری لمحے تک ممکن ہے اس سے کبھی توبہ کا امکان ہو، پھر استغفار کر لے، ہم بھی اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، مسلسل گناہ کرتے ہیں، پروردگار مسلسل ہمیں مہلتیں دیتا ہے، سید الشہداء نے کربلا کی سرزمین میں مہلت دے دی، اے عمر سعد سوچو، اے اشقیا سوچو، اور صرف مہلت ہی نہیں دی ہے، انسان کرامت میں اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ شقی ترین دشمن، یہ جب رات کا آدھا حصہ گزر گیا، نصف شب پہنچی ہے، کہا ہے نا کہ یہ رحمت کا معدن ہے، معدن رحمت ہے، آدھی رات کو اپنے اصحاب کو کہا، میرے اصحاب جا کر عمر سعد کو پیغام دے دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عمر سعد کو پیغام پہنچا، نکلا، کہا کیا بات کرنا چاہتے ہیں، ابھی اس وقت حسین کے پاس کوئی شہر رہ گئی ہے جس کے لیے میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا والے اہل بیت اطہار کو اپنی طرح سمجھتے تھے، تصور یہ کرتے تھے کہ ابھی آئیں گے ہمارے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کریں گے، اور یہ کہیں گے دیکھو ہم کس مشکل میں گرفتار ہو گئے، لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت اصول الکرم ہے، کرامت کا نمونہ پیش کیا، عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہا، اے عمر سعد کیا تو جانتا نہیں ہے میں فرزند رسول خدا ہوں، میں نواسا رسول ہوں، اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، کہا تجھے معلوم نہیں ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، کہا مجھے معلوم ہے، کہا عمر سعد میں پھر دوبارہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایسا عمل انجام نہ دو جس سے رسول خدا کے سامنے نہ کر سکو، کل قیامت کے دن بارگاہ رسول خدا میں نہ پہنچ سکو، عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہاں پر حسین نے موعظہ کیا ہے، نصیحت کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کا آخری حق یہ ہے کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے سب سے بدترین دشمن کو بھی موعظہ کرو، نصیحت کرو، دشمنی کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، انتقام لینے سے پہلے، کسی کے مقابلے میں جانے سے پہلے اسے نصیحت کرو، کہ ہو سکتا ہے ان آخری لمحات میں بھی واپس پلٹ کر آ جائے، اور اگر واپس پلٹ کر نہ آئے تو آخری حجت کو تمام کر دو انسانوں کے لیے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اب جب انسان اس کرامت کے ذریعے ذلت سے رہائی حاصل کرتا ہے، رسوائی سے رہائی حاصل کرتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کرامت کو پا نہیں سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کرامت کا ایک معیار ہے جسے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کبھی اگر انسان مشکلات میں گر جائے تو اس کی ایک کیفیت ہے، جب اس کو نعمات ملتی ہیں تو اس کی دوسری کیفیت ہے. قرآن کریم ہی کہتا ہے یہ انسان ہر حال میں آزمائش میں ہے، اِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ. وہاں پر بھی ابتلاء کا کلمہ استعمال کیا ہے، یعنی جہاں پر پروردگار انسان کو نعمات عطا کرتا ہے اس کو تھوڑی سی عزت عطا کرتا ہے. یا ہم اکثر اوقات استعمال کرتے ہیں نا، پروردگار نے بڑی عزت میں رکھا ہے، ہر قسم کی نعمات دے رکھی ہیں. جب تک نعمتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم کچھ اس طرح کلمات استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو قرآن کریم نے اپنی منطق میں بیان کیا ہے. خدا کا بڑا شکر ہے، پروردگار کا بڑا کرم ہے، ساری نعمات میسر ہیں، لیکن جوں ہی ذرا مشکل میں گرفتار ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں نہ معلوم پروردگار نے ہمیں ہی کیوں انتخاب کیا ہے، ہم کیوں ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، باقی دنیا تو ساری سہولتیں ان کے لیے فراہم ہیں، آسائشوں میں زندگی بسر کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ پھر شکوے کی زبان کھولتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ایک حالت میں ہماری کیفیت شاکرانہ کیفیت ہوتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. قرآن ہی کہتا ہے کہ انسان بارگاہ خدا میں ہی کہتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے عزت دے رکھی. یعنی انسان کے نزدیک عزت کا معیار گھر ہے، اسباب ہے، مال ہے، گاڑی ہے، رفاہ ہے، تعلقات ہیں، رشتے ہیں، بڑا قبیلہ ہے، ان چیزوں کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اکرام ہے، اس کی عزت ہے. جتنی دیر تک یہ باقی رہے کہتا ہے یقول ربی اکرمان، میں بہت ہی عزیز انسان ہوں، بڑی عزت ہے میری. لیکن اذا مبتلاہ ربہ فقادر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. لیکن ابھی تھوڑی صورتحال بدلتی چلی جائے، کچھ چیزیں اس سے لے لی جائیں، اگرچہ وہ رزاق ذات سب چیزوں کو سے نہیں لیتی ہے، یہ تو امتحان ہے نا، آزمائش ہے. آپ نے دیکھا دونوں مقامات پر ابتلاء کا کلمہ استعمال کیا ہے. معلوم ہوتا ہے نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، نعمت لے کر بھی آزماتا ہے. کبھی دے دیتا ہے، کھلا دے دیتا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے آزمائے یہ کیسے زندگی بسر کرتا ہے. لیکن ابھی جب اس نے دوسری آزمائش کا آغاز کیا، فقادر علیہ رزقہ، تھوڑی تنگی دی ہے، تھوڑی سی پریشانی، فیقول ربی اہانن، وہاں پر کیا کہتے ہیں، اے خدا تو نے میری توہین کی ہے. یعنی اس کے نزدیک عزت بھی مادی ہے، ذلت بھی مادی ہے. آئیے کربلا کی سرزمین میں کہیں پہ آپ کو کلمہ شکایت زبان پہ نظر نہیں آئے گا، کسی بچے کی زبان میں شکایت کا کلمہ موجود نہیں. فقدر علیہ رزقہ، وہاں پر بھی آزمائش ہے، لیکن کیسی آزمائش؟ رزق کی کمی کی آزمائش، پانی کی آزمائش ہے، گھر کی آزمائش ہے. ذرا تصور کریں عزیزان گرامی، کربلا وہ سرزمین ہے جہاں ہر قسم کی آزمائش ہے، ایک مکمل آزمائش کا نام، کربلا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کہہ رہے ہیں ہم آزمائیں گے انسان کو کبھی تھوڑے سے خوف کے ذریعے، کبھی تھوڑی سی بھوک کے ذریعے، کبھی تھوڑے اموال لے کر، کبھی کچھ جانوں کو لے کر. لیکن کیا کربلا میں تھوڑا خوف ہے؟ کیا کربلا میں تھوڑے اموال کو چھینا گیا، کچھ نفوس کو لیا گیا؟ بے تمام معنی جہاں پر امتحان اپنی اوج انسانی پہ پہنچا ہے وہ کربلا ہے. لہذا ہم بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کربلا سے آزمائش کا سبق لینا چاہیے، سختیوں کا سبق لینا چاہیے، تکلیفوں سے گزرنے کا سبق لینا چاہیے، مصیبتوں کو کیسے تحمل کیا جائے سبق لینا چاہیے. مظلوم کربلا نے ہر قسم کی سختی کو برداشت کیا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، نقص الاموال بھی ہے، نقص الانفس بھی ہے، ثمرات بھی ہے. یہاں مال بھی لوٹے جاتے ہیں، خیمے بھی جلائے جاتے ہیں، بچوں کو بھی مارا جاتا ہے، الاتش الاتش کی صدائیں بھی ہیں. لیکن عزادارو، کہیں پہ یہ کلمہ جس کو قرآن نے بیان کیا نا، فیقول ربی اہانن، اے خدا یہ کیا کر دیا تو نے، کس مشکل میں گرفتار کر دیا؟ ہم تو مدینہ میں رہنے والے تھے، فرزند رسول تھے، دوش رسول پہ چلنے والے تھے، آج یہ کیا کیفیت ہے؟ صحرا میں بیٹھے ہیں، تمام چیزیں ہم سے لے لی گئی ہیں، حتیٰ یہاں تک پہنچ جائے، کفن بھی نہ دیا جائے، بغیر کفن کی لاش پڑی رہے. لیکن اہانن کا کلمہ استعمال نہیں کیا. بس معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے نزدیک کرامت اور اہانت کا تصور مختلف ہے. حسین نے کرامت کا تصور بھی دیا ہے، اہانت کا تصور بھی دیا ہے. فرماتے ہیں اس دنیا سے ہیہات منت دلہ، میں ہر قسم کی ذلت کو چھوڑ کر کرامت کی طرف حرکت کرتا ہوں. یہی شب عاشور ہے، یہ جیسے چراغ خاموش تھے، میرے مولا چوتھے امام سید سجاد یہ کہتے ہیں، رات کے ایک حصے میں میرے مولا چلتے چلتے ایک خیمے میں آئے ہیں. بتاؤں یہ خیمہ کس کا ہے؟ عزاداروں، یہ خیمہ حسین کی اس بہن کا خیمہ ہے جسے شریکت الحسین کہا جاتا ہے. اپنی بہن کے خیمے میں آتے ہیں، آ کر دونوں بہن بھائی ودا کر رہے ہیں. آج رات شب ودا بھی ہے، آج رات کوئی بی بی اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر اسے ودا کر رہی ہے، بچہ اپنی ماں کو ودا کر رہا ہے. علی اکبر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے، جا کر کہا ہوگا، اما جان خدا حافظ، آج آخری رات ہے. ذرا تصور کریں، اگر کسی کو پتا ہو کل اسے شہید ہو جانا ہے، کل یقیناً اسے منزل شہادت پہنچ جانا ہے، وہ جب ماں کے پاس جائے گا نا عزادارو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ قاسم اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے، جا کر کہا ہوگا، اما جان خدا حافظ. لیکن یہاں دو بہن بھائی ہیں کربلا کی سرزمین میں، ایک دوسرے کو خدا حافظ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ معمولی خدا حافظی نہیں ہے عزادارو، یہاں پر خدا حافظی کے لیے خاص اہتمام موجود ہے. بتاؤں کیسا اہتمام ہے کہ ایک مرتبہ
زینب نے پوچھ لیا، بھیا حسین کل کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کل عاشور میں؟ میں نے اسماء سے روایت کو سنا ہے. بی بی کہتی ہے، اے حسین کیا مجھے کل کربلا کی کہانی پھر سے سنا سکتے ہو؟ اب جب میرے مولا نے بتانا شروع کیا ہوگا، نہ معلوم جب بتایا میرے علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے، میرے قاسم بھی شہید ہو جائیں گے. سید سجاد کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ زینب سنتے سنتے غش کھا گئی. بی بی کو جب غش آئی ہے تو میرے مولا نے پھر دوبارہ زینب کو بیدار کیا، کہا میری بہن زینب ابھی بڑی منزل باقی ہے، مصیبت کی بڑی منزلیں باقی ہیں، تجھے ابھی صبر کرنے کی ضرورت ہے. نافع کہتے ہیں، پھر دوبارہ جب بی بی کو ہوش آئی ہے، ایک مرتبہ بی بی نے ایک سوال کیا اپنے بھائی حسین سے، کہا بھیا حسین کیا تو نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ اے شیعیان اہل بیت، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ دخت رسول گرامی حضرت زینب کبھی اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہو، کہہ رہی ہوں کیا تو نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، تو جانتے ہیں نافع نے کیا کیا؟ نافع دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر حبیب سے کہا، حبیب آؤ جلدی سے چلتے ہیں، سارے جمع ہو کر اپنی آقا زادی زینب کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، جا کر کہتے ہیں، اے دخت رسول گرامی ہمارے آپ پر سلام ہو، ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں، ہمیں کئی بار اگر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے تو بھی ہم حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. عزادار و شب عاشور بھی ہے، اور آج جس مصیبت کو مجھے ذکر کرنا ہے وہ کربلا کے ایک ایسے سپاہی کی مصیبت ہے جو تلوار تو اٹھا نہیں سکتا ہے، جو جنگ بھی نہیں لڑ سکتا ہے، اور جو چلنے پہ بھی قادر نہیں ہے، جو کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے. بتاؤں یہ سپاہی کون سا سپاہی ہے؟ یہ سپاہی حسین کے ننھے علی اصغر ہے. آج کی رات سارے خوب گریہ کریں، جی بھر کر روئیں، یہ میرا بولنا، یہ میرا مصیبت پڑھنا فقط ایک بہانہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کی رات کو کسی حد تک ادا کر سکوں، حق کو ادا کر سکوں، لیکن عزاداروں یہ ممکن نہیں ہے. میں صرف وسیلہ فراہم کر سکتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آؤ سب مل کر مظلوم کربلا کے اس غم کو مناتے ہیں. آئیے مولا امام زمان کے حضور آج کی رات کہتے، عزب اللہ اجورنا و اجورک یا ابن رسول اللہ. مولا بڑی مصیبت آ گئی تھی کربلا کی سرزمین پہ، مولا آج کی رات کو خیموں کی وہ تاریکیاں، اصحاب کا وفا کا اعلان کرنا، میرے مولا کا اپنی بہن کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل تھا. آپ کو اس مصیبت پہ پرسا دیتے ہیں، نہ جانے اے امام زمان آپ کیسے آج کی رات کو گزار رہے ہوں گے. ہم تو پھر سب مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو پرسا دیتے ہیں، سیدھا زنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. نہ جانے آج زمانے کے امام کہاں پر ہوں گے، کربلا میں ہوں گے، مظلوم کی زری کے قریب ہوں گے، شاید شہید کی زری کے قریب جا کے کہہ رہے ہوں گے، السلام علیک یا جدہ یا ابا عبداللہ. آ چکے ملین کی تعداد میں لوگ کربلا میں، حسین مظلوم کربلا کی زری کے ارد گرد جمع ہے، تو زمانے کے امام بھی ان کے درمیان موجود ہوں گے، جیسے ہر ایک ذری کے قریب سے گزر کر یہ کہہ رہا ہوگا السلام علیک یا ابا عبد اللہ، میرے مولا ہر ایک کو کہہ رہے ہوں گے آپ کا شکریہ، ہم میرے جد کی مصیبت بنانے کے لیے آئے. میرے مولا کہتے ہوں گے عزم اللہ اجورکم، پروردگار آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. عزاداروں، کربلا کی سرزمین میں جب کوئی صحابی باقی نہ رہ گیا، جب اہل بیت میں سے بھی کوئی باقی نہیں رہ گیا نا، تو ایک مرتبہ کربلا میں تنو تنہا حسین نے، ایک مظلوم حسین نے، ایک غریب حسین نے صحرا کربلا میں ایک ایسی آواز بلند کی کہ جس آواز نے پرندوں کو خاموش کر دیا، جس آواز سے زمین میں زلزلہ آیا، جس آواز سے ملائکہ نے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا، جس آواز سے جنہیں جن سارے چھوڑ کر کربلا کی سرزمین میں جمع ہو گئے. میرے مولا نے کربلا کی سرزمین پہ کیا کہا ہے، حل من ناصر ینصرنی، حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہو، میرا کوئی مددگار باقی نہیں رہ گیا. دیکھو میرے عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس طرف میرے علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس طرف قاسم کی لاش پڑی ہے، اس طرف سارے اصحاب سو رہے ہیں خیمے میں، ایک خیمے میں حسین نے سارے اصحاب کی لاشوں کو رکھ دیا. اب جب حسین نے یہ آواز بلند کی ہے، خیمے سے آواز آئی، اے حسین تیرے علی اصغر نے اپنا مقام چھوڑ دیا، جھولے کو چھوڑ کر علی اصغر نے ایک مرتبہ کہہ دیا بابا حسین ابھی آپ نصرت کے لیے نہ بلائیں، میں علی اصغر زندہ ہوں. میرے مولا خیمے میں آتے ہیں، آ کر ایک مرتبہ نگاہ کی، نہ معلوم حسین نے کس طرح دیکھا ہوگا خشک ہونٹوں کو، نہ معلوم اپنے ننھے علی اصغر کو کس عالم میں دیکھا ہے، شاید وہ موت و حیات کی کشمکش میں علی اصغر کو دیکھ کر حسین نے ایک مرتبہ تہیا کر لیا، حسین علی اصغر کو کربلا کی سرزمین میں لے جانا چاہتے ہیں. عزاداروں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج فقط، آئیے عزاداری کے لیے ایک جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہم بھی غیرت مند ہیں، ہمارے اندر بھی غیرت موجود ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں نا، چاہے جتنی بھی مشکل پیش آ جائے ہم کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں. جیسے ہماری غیرت ہے ویسے مظلوم کربلا کی غیرت، امام کی غیرت ہے، عصمت کی غیرت ہے، یہ ولایت کی غیرت ہے. کبھی یہ ممکن ہے حسین کسی سے پانی مانگے؟ لیکن عزاداروں، اگر کبھی موت و حیات کی کشمکش میں موجود ہو، تو ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنے آغوش میں لے کر میرے مولا نے ایک سفید کپڑے میں علی اصغر کو لپیٹا ہے، اور لے کر ابا کے دامن کے ساتھ علی اصغر کو پوشیدہ کر کے ایک مرتبہ خیمے سے نکلتے ہیں. اس طرف سے ام رباب نے خیمے میں بیٹھ کر دیکھنا شروع کیا، اے میرے مولا، اے حسین آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں میرے بیٹے کو؟ میرے مولا کہہ رہے ہوں گے اے ام رباب تھوڑی دیر صبر کرو، میں علی اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں. عزاداروں، میرے مولا خیمے سے نکلتے ہیں، آتے ہیں ایک مقام پر کھڑے ہو کر اشکیا نے دیکھنا شروع کیا ابا کے دامن میں حسین کیا لے کر آئے ہیں، نہ معلوم قرآن لے کر آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا نے دامن ابا کو ہٹایا، ہٹا کر ایک مرتبہ اشکیا کی طرف رخ کر کے کہا، اے اشکیا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے ہو تو میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آج حسین تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، میرا ننا علی اثر ہے، یہ 6 ماہ کا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ عزادار، شب عاشور ہے، آئیے کربلا میں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، اشکیا نے جب یہ آواز سنی ہے، اشکیا کی صفوں میں ایک مرتبہ انقلاب آیا، اشکیا یہ افواج اشکیا سب مل کر رونے لگے، کسی نے اپنے رخ کو موڑ لیا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اگر دن علی اصغر کو پانی پلا دے تو ہمیں کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ عزادارو، لیکن شقاوت کی آخری منزل پہ پہنچ چکے تھے، یہ انسان نہیں تھے، یہ درندہ صفت انسان تھے۔ اس طرف سے جب عمر سعد نے دیکھ لیا کہ حسین اپنی اس تقریر کے ذریعے میری اس اشکیا کی فوج میں تلاطم پیدا کر رہے ہیں، انقلاب پیدا کر چکے ہیں، تو اس طرف سے اس نے حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین، اے مقتل کے کلمات ہے، کلام حسین کو منقطع کر دو، اے کہیں حسین اے میری اشکیا کی افواج کو تبدیل نہ کر دے، یہ کہنا تھا، اے اس طرف سے لعین نے ایک تیر اٹھایا ہے، اے آزاداروں سن سکو گے، اے کیا دل رکھنے والا اس مصیبت کو برداشت کر سکے گا، ایسے شعبہ تیر، اے لعین نے کمان میں رکھا ہے، نشانہ کسے بنایا، اے حسین کو نشانہ نہیں بنایا، اے میرے سلام ہو، اے علی اصغر، اے 6 ماہ کے رباب کے بیٹے، کربلا کی سرزمین ہے، اے میرے سلام ہو، اے شہید، ایسے شعبہ تیر لگا، آسمان پہ زلزلہ آیا، اے زمین ہل گئی، اے کربلا میں علی اصغر شہید ہو۔ اے آزادارو، کربلا میں علی اصغر کس عالم میں شہید ہوئے ہیں، اے میرے مولا کا ہاتھ ہے، ہاتھ پہ خون بہنا شروع ہوا، حسین مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ خون کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، اے حسین، علی اصغر کا خون ہے، اسے آسمان کی طرف نہ پھینکنا، اے آسمان سے کبھی بارش نہیں برسے گی۔ اے آزادارو، پھر میرے مولا نے ارادہ کیا، اے اس خون کو زمین پہ بہا دے، زمین سے آواز آئی، مظلوم کا خون ہے، اے کبھی کبھی یہ زمین زراعت نہیں رکھے گی۔ اے آزادارو، میرے مولا نے کیا کیا جانتے ہیں؟ میرے مولا نے کیا کیا ہے؟ اس خون کو لیا، اے غریب حسین، اے مظلوم حسین، اے فرزند رسول، اے میرے مولا نے خون کو ہاتھ میں لے کر اپنی داڑھی پہ بل لیا۔ اے میرے مولا نے اپنی داڑھی کو علی اصغر کے خون کے ساتھ خضاب کیا ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آؤں گا میری داڑھی علی اصغر کے خون کے ساتھ خضاب ہوئی ہوگی۔ اب علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر خیمے کی طرف بڑھنا چاہا، پھر سوچا یہ ننھا بچہ ہے، پیاسا شہید ہوا ہے، شاید جب لے جاؤں تو ماں دیکھ کے مر جائے گی۔ اب حسین نے کیا کیا؟ آزادارو، آئیے صرف آخری کلمات کو آپ کے گریے کے لیے عرض کرتا ہوں، مصیبت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اے میرے مولا نے غلاف تلوار کے ساتھ ایک مرتبہ سہرائے کربلا میں کیا کرنا شروع کیا؟ بیٹھ کر ایک قبر بنانی شروع کی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کربلا میں حسین نے کسی اور کی قبر بنائی ہو۔ عزاداروں، کسی اور کی قبر نہیں بنائی ہے، علی اکبر شہید ہوئے قبر نہیں بنائی ہے، قاسم شہید ہوئے قبر نہیں بنائی ہے، لیکن اے حسین، آپ ننے کی قبر کیوں بنا رہے ہیں؟ اے میرے مولا کہیں گے کل میری اے میری مخدرات اس کربلا کی سرزمین سے گزرے گی، میں نہیں چاہتا ان کی نظریں علی اصغر کی لاش پہ پڑے۔ اے عزادارو، اے میرے مولا نے ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، اے شیعہ سید شہدا اٹھ کھڑے ہوئے، اے دامن کو جھاڑ کے، ماتم حسین